خوف خدا ہو عشق مصطفیٰ، علم و عمل اصلاح معاشرہ، فقہ شریعت و شریفت کا ہے مجموع مدنی مذاکرہ، عطا ہو اب اذن حاضری کا، یا
نظارہ را کے آیا، کر لوں نظارہ را کے آیا۔
میزاں پہ سب
والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. آج 18 ذوالحجۃ الحرام 1441 سنہ ہجری ہے اور آج حضرت سیدنا عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت بھی ہے. انشاءاللہ ان کے متعلق بھی ان کا بھی ذکر خیر ہوگا، ذکر مبارک ہوگا. حضرت سیدنا عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ عشرہ مبشرہ میں ہے، یعنی وہ خوش نصیب، وہ 10 خوش نصیب صحابہ جنہیں عشرہ مبشرہ، عشرہ کہتے ہیں 10 کو، مبشرہ جنہیں خوشخبریاں دی گئی ہیں، جنہیں خوشخبریاں سنائی گئی ہیں، خوشخبریاں پانے والے. تو اس میں آپ کا ذکر مبارک آتا ہے اور مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ ہیں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ. تو 18 ذوالحجہ آپ کا یوم شہادت ہے. آئیے اذان سنتے ہیں.
اللہ اکبر اللہ اکبر
اللہ اکبر
اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. یا رب المصطفیٰ جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، مولا کریم ہماری بے حساب مغفرت کر دے، یا اللہ ساری امت کو بخش دے، مولا کریم کرونا وائرس کی وبا دنیا سے ختم ہو، کرونا وائرس کے مریض شفا یاب ہوں. الہ العالمین بے اولادوں کو نیک اولاد بعافیت عنایت فرما، یا اللہ بے روزگاروں کو حلال روزی عطا فرما، تنگ دستوں کی تنگ دستیاں دور ہوں، مقروضوں کے قرضے اتر جائیں، الہ العالمین جن کی رقمیں پھنسی ہیں ان کے حقوق مل جائیں. یا اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما. الہ العالمین مظلوم قیدیوں کو رہائی نصیب فرما. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی. صلی اللہ تعالی علی محمد.
امیر سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ابھی کچھ لمحوں پہلے میں نے حضرت سیدنا عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر مبارک کرنے کی سعادت حاصل کی ہے. آج ان کا یوم شہادت ہے, تو میں چاہ رہا تھا کہ کچھ اس تعلق سے بھی آپ سے کچھ مدنی پھول لیے جائیں. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو ذوالنورین جو کہا جاتا ہے, تو اس ذوالنورین کے تعلق سے اگر کچھ آپ ارشاد فرمائیں.
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. رسالة زياد درود والسلام پیج نمبر 5. فرمان مصطفى صلى الله تعالی علیہ وآلہ وسلم نمبر 18. اللہ پاک کی خاطر آپس میں محبت رکھنے والے جب باہم یعنی آپس میں ملیں اور مصافحہ کریں یعنی ہاتھ ملائیں, اور نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھیں, تو ان کے جدا ہونے سے پہلے درود پاک بھیجیں, تو ان کے جدا ہونے سے پہلے دونوں کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. 1441 سن ہجری کے ذوالحجۃ الحرام کی آج 18ویں رات ہے, شب شہادت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ. مدنی چینل کا ہفتہ وار سلسلہ مدنی مذاکرہ شروع ہو چکا ہے. آپ سوالات کیجئے, ہر سوال کا جواب وہ بھی ثواب یعنی درست دے پاؤں گے, ضروری نہیں بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی. بھول کرتا پائے فوراً میری اصلاح فرمائے, مجھے آئے بائیں شائع کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں, شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے. اللہ عز و جل صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
ذوالنورین کے تعلق سے عرض کیا تھا.
حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا جو لقب ہے ذوالنورین, اس کے معنی ہے دو نور والے, کیونکہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دو شہزادیاں یکے بعد دیگرے ایک کے بعد دوسری حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں دی تھی. ایک وقت میں دو بہنیں اسی کے نکاح میں نہیں رہ سکتی, اس لیے وہ جب ایک شہزادی وفات پا گئی تو پھر دوسری شہزادی کا بھی سیدنا عثمان غنی سے نکاح کیا گیا, جس کا اشارہ اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے قصیدہ نوریہ میں یوں کیا ہے نور کی سرکار سے پایا دشانا نور کا ہو مبارک تم کو سنو رہنے جوڑا نور کا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا بھی دلسن سے سوال ہے, جیسا کہ آپ یہ درخت دیکھ رہے ہیں کہ بہت تیز ہوا ہے اور یہ جس طریقے سے ہل رہا ہے کسی بھی جو ہے وہ حادثے کا سبب بن سکتا ہے. اسی طریقے سے ہم بارش کے اندر دیکھتے ہیں کہ سائن بورڈ وغیرہ بھی گرتے ہیں, یہ پانی آپ دیکھ رہے ہیں کہ سڑکوں کے اوپر اتنا جمع ہے اور گاڑیوں وغیرہ کا بھی اس میں ٹریفک وغیرہ جام ہو جاتا ہے, تو اس صورت میں باہر نکلنا چاہیے یا کیا کیا جائے؟ خود اس کے حوالے سے بھی ارشاد فرمائیں.
یہ بارش کے ساتھ ساتھ طوفان بھی ہے نا, ہوا چلی زوردار ہوا چلی ہے اور اس ضمن میں حادثات بھی ہوتے ہیں, سائن بورڈ بھی گرتے ہیں, درخت بھی جھومتے ہیں, جیسے کہ ابھی ہم نے ویڈیو میں درخت کو جھومتے ہوئے دیکھا. اب یہ اس کی مہربانی ہے صرف جھوم رہا ہے, اور زوردار ہوا کے جھٹکے اگر آتے ہیں تو یہ جڑ سے اکھڑ بھی جاتا ہے, اور ہو سکتا ہے اکھڑ بھی گیا ہو, لیکن یہاں ہمیں اتنا نہ دکھایا گیا کہ یہ جھوم رہا ہے. تو ایسے موقع پر ہمیں مطلب کیا کرنا چاہیے, یہ ہوتے ہیں عبرت کے مقامات, اور اللہ تبارک و تعالی کی قدرت پر اپنے ایمان و یقین کو پکا کرنے کا موقع کہ دیکھو اللہ تعالی جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. اب اس درخت کو دنیا کی کوئی طاقت پکڑ نہیں سکتی, روک نہیں سکتی, یہ جھوم رہا ہے, یہ ہوا جو چل رہی ہے وہ روک تو نہیں سکتا ہے, نہ اس طرح کی ہوا کوئی چلا سکتا ہے. اور آدمی جتنی بھی مطلب یعنی کہ احتیاطی تدابیر اختیار کر دے, لیکن وہ بارش کو روک تو نہیں سکے گا نا. بارش تو آ رہی ہے, آ رہی ہے, ہمارے یہاں تو ندی نالے بھر جاتے ہیں, سڑکوں پہ بارشیں کھڑی ہو جاتی ہیں. اب اس طرح کے معاملات میں کسی کو تکلیف ہوتی ہے, کسی کو لطف آتا ہے اور فرحت حاصل ہوتی ہے, اور ایک تعداد ہے جو اس طرح کے معاملات سے کہ وہ بادل گرج رہے ہیں, بجلی چمک رہی ہے, تو اس سے تفریح حاصل کرتے ہیں, ہوائیں چلتی ہیں, اس سے مزے لیتے ہیں. تو یہ دراصل یہ مواقع جو ہے نا یہ عبرت کے ہوتے ہیں. حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں, جس دن آندھی چلتی ہے اور آسمان پر بادل گر جاتے ہیں, رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدل جاتا اور آپ بے قراری کے ساتھ کبھی اندر تشریف لاتے, کبھی باہر تشریف لے جاتے, پھر جب بارش ہو جاتی تو یہ کیفیت ختم ہو جاتی. میں نے اس کی وجہ پوچھی تو ارشاد فرمایا, اے عائشہ مجھے یہ خوف ہوا کہ کہیں یہ بادل عذاب کا نہ ہو جو میری امت پر بھیجا گیا ہو. حضرت سیدنا عطا رحمت اللہ علیہ کے خوف خدا کا حال تو دیکھیے کہ جب آندھی آتی یعنی تیز ہوا چلتی تو بے قراری کے عالم میں کبھی کھڑے ہو جاتے تو کبھی بیٹھ جاتے, کبھی باہر نکلتے تو کبھی اندر تشریف لے جاتے, اپنے پیٹ کی کھال پکڑ لیتے, یعنی آپ کا حال ایسا ہو جاتا جیسے حاملہ عورت کا کہ درد ذہن میں یعنی بچے کی ولادت کی سخت تکلیف کے وقت ہو جاتا ہے. یہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا خوف آپ نے دیکھا, اللہ تعالیٰ کا ڈر دیکھا, اپنی امت کا یعنی کہ اپنے امت کی فکر کہ کہیں یہ میری امت کے لیے نہ بھیجا گیا ہو یہ بادل. اور ہم لوگ ہیں کہ اس تفریح میں لگے ہوتے ہیں, مزے لے رہے ہوتے ہیں, ویڈیو بن رہی ہوتی ہے, یہ خوف کے مواقع ہیں, اللہ تعالیٰ کا ڈر پیدا کرے بندہ اپنے اندر. اور ایسے موقع پر تو یعنی کہ دعائیں بھی پڑھنے کی ہیں, جیسا کہ ترمذی شریف جلد 5 صفحہ نمبر 280 پر ہے کہ گرج اور کڑک کے وقت دعا پڑھنے کی جو ہے وہ یہ ہے، اللہم لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک وعافنا قبل ذلک، یعنی اے اللہ پاک ہمیں اپنے غضب اور عذاب سے ہلاک نہ فرما اور اس کے آنے سے پہلے ہمیں عافیت سے نواز، ہمیں عافیت عطا فرما دے. جب زوردار ہوا چلے تو اس کی بھی دعا ہے. اس کا دعا کا طریقہ یہ ہے کہ جب آندھی چلے، آندھی چلے یعنی زور کی ہوا چلتی ہے اس کو آندھی چلنا بولتے، تو جب یہ زوردار ہوا چلے تو ہوا کی طرف منہ رخ کر لے گی، ہوا آ رہی ہے نا تو اس کی طرف منہ کر لے اور دو زانوں بیٹھ جائے، نماز میں جس طرح تحیات تو پڑھتے نا اس طرح بیٹھ جائیں اور یہ دعا پڑھے، اللهم انی اسألک خیرها وخیر ما فیها وخیر ما ارسلت به واعوذ بک من شرها وشر ما فیها وشر ما ارسلت به. ترجمہ، اے اللہ پاک میں تجھ سے اس یعنی آندھی کی اور جو کچھ اس میں ہے اور جس کے ساتھ یہ بھیجی گئی ہے اس کی بھلائی کا سوال کرتا ہوں اور میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس آندھی کے شر سے اور اس چیز کے شر سے جو اس میں ہے اور اس کے شر سے جس کے ساتھ یہ بھیجی گئی ہے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنا ذہن بنائیں کہ یہ تماشے کی چیزیں نہیں ہیں بلکہ یہ عبرت کے مقامات ہیں ہمارے اکابرین نے، بلکہ خود پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس موقع پر خوف کا اظہار کیا. اللہ تعالی ہم کو بھی عبرت لینے والا بنائے، عقل سلیم عطا کرے.
آمین آمین.
صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد. دل میں اگر کسی کے لیے بغض ہو تو اسے کس طرح دور کیا جائے؟
بغض کے جو بغض کی وحیدیں ہیں نا کہ مسلمان کا کینہ دل میں رکھنا یہ بڑا خطرناک ہے، یہاں تک کہ شب براءت میں بڑے بڑے مجرموں اور گناہگاروں کو بخش دیا جاتا ہے لیکن جو بعض لوگ ہیں، بعض طرح کے لوگ جن کو نہیں اس رات بھی مغفرت کی صورت نہیں ہوتی، ان میں ایک یہ بھی ہے کہ جس کے دل میں کسی مسلمان کا بغض و کینہ ہو اس طرح کی روایات کو یاد کرے کہ یہ تو بہت بری چیز ہے، اس کو مجھے نکالنا ہی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرے اور اس کی خوبیوں پر نظر ڈالے. یہ تو مجھے مطلب شیطان نے اس کے بغض میں مبتلا کیا ہے، تو اس طرح کوشش کر کے انشاءاللہ بغض سے نجات مل سکتی ہے. یہ مکتبۃ المدینہ کے ایک رسالہ بھی ہے جس کا نام ہے بغض و کینہ، وہ رسالہ پڑھے تو انشاءاللہ اس سے بھی مزید معلومات ہوگی. وعیدیں پڑھے گا تو اس کو اس سے ڈر لگے گا کہ یہ مسلمان کا بغض و کینہ نہیں ہونا چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
یہ ارشاد فرمائے کہ کیا سوشل میڈیا کے ذریعے سوال آیا ہے، کیا جہیز لینے والے کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے؟
جہیز لینے والے کے پیچھے؟
جی
تو جہیز تو عطا کرنا یہ ہے، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے، بی بی فاطمہ کا جہیز تو دیا نا، تو جہیز تو اگر بیٹی کو دیا جاتا ہے، حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے گھر میں گیا ایکچولی وہ جہیز کا عرف اب تو یہی ہے کہ وہ ہے تو بیٹی کا جہیز، تو بہرحال یہ کہ جہیز فی نفس ہی نعوذ باللہ کوئی بری چیز ہے نہیں. اب موجودہ جہیز جو ہے نا ان میں اتنی خرابیاں آ گئی ہیں کہ اس وجہ سے جہیز کو لوگ برا بلا بول دیتے ہیں. یہ کہ ایسا جہیز لینا، اب کسی نے کروڑ روپے کا جہیز اپنی خوشی سے دے دیا اپنی بیٹی کو، تو دیا تو بیٹی کو، داماد کو تو دیا ہی نہیں ہے نا، تو اس میں ایسی داماد کا کیا قصور کہ وہ اس کی نماز نہ ہو یا اس کے پیچھے نماز نہ ہو جبکہ دوسرے شرائط پائے جا رہے ہوں.
ٹھیک ہے. یہ ارشاد فرمائے کہ کم سے کم مہر کتنا ہو سکتا ہے، زیادہ سے زیادہ کتنا ہو سکتا ہے؟
یہ کم سے کم کی تو مقدار ہے نا،
کم سے کم کی مقدار 2 تولے 7.5 ماشا چاندی یا اس کے برابر رقم، یہ کم سے کم
2 تولے 7.5 ماشے چاندی یا اس کے برابر رقم، اور زیادہ کی کوئی قید نہیں ہے جی، انلمیٹڈ.
یہ ارشاد فرمائیے کہ خودکشی کرنے والے مسلمان کی کیا تمام تر اس کی بھی دفن کفن اور غسل وغیرہ سب کیا جائے گا، جنازہ وغیرہ؟
جی ہاں جی سب ہوگا، اسال ثواب بھی کریں گے، جنازہ بھی پڑھیں گے، غسل کفن سب ہوگا.
ٹھیک ہے. یہ ارشاد فرمائے کہ ممبر کی کس سیڑھی یعنی زینے پر یا کس اسٹیپ پر ممبر کے کھڑے ہو کر خطبہ دینا افضل ہے؟
اللہ پاک کے پیارے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم درجہ بالا پر خطبہ فرمایا کرتے ہیں، اوپر کا جو زینہ ہے اسٹیپ اس پر خطبہ ارشاد فرماتے ہیں. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسرے اسٹیپ پر خطبہ پڑھا، فاروق اعظم نے تیسرے پر، جب حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقع آیا تو پھر آپ نے پہلے زینے پر خطبہ ارشاد فرمایا. جب آپ کو یہ اس کا سبب پوچھا گیا، ریزن معلوم کیا گیا، تو فرمایا کہ اگر دوسرے پر پڑھتا تو لوگ گمان کرتے کہ میں صدیق اکبر جیسا ہوں، اور تیسرے پر تو وہم ہوتا کہ یہ تو فاروق اعظم جیسے ہیں، فاروق اعظم کے برابر ہے، لہذا وہاں پڑھا جہاں کوئی سوچ ہی نہیں سکتا، یعنی میں نے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جہاں سے پڑھا وہاں سے میں نے پڑھا، تو کوئی سوچ ہی نہیں سکتا کہ میں سرکار جیسا ہوں، تو میں نہ سرکار جیسا ہوں، نہ صدیق اکبر جیسا ہوں، نہ فاروق اعظم جیسا ہوں، میں ان کا ہم مرتبہ ان میں سے کسی کا بھی نہیں ہوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
عرب دنیا میں اب بھی اسی طرح ہی اوپر دیا جاتا ہے، اس میں وہاں پہ جو خطبہ ہوتا ہے وہ عربی والا ہی ہوتا ہے، ہمارے یہاں بیان جو ہوتا ہے وہ تو عام طور پہ اوپر والے ممبر پہ بیٹھ کے کرتے ہیں، یعنی سب سے اوپر والے، وہی سنت کے مطابق، سنت تو نہیں اس کا کہیں گے کیونکہ یہ تو الگ چیز ہے. جو خطبہ دیتے ہیں وہ بہت سارے مقامات، اکثر مقامات پر نیچی والی سیڑھی پر کھڑے ہو کر دیتے ہیں،
سب سے اوپر والی پر دے، یعنی سنت یہ ہے
جی.
اس سے روایت سے تو یہی پتہ چلا. اب بعض اوقات یار ممبر بھی بڑے بڑے ہوتے ہیں، بعض اوقات چھوٹے ہوتے ہیں، چھوٹے پہ تو اچھا، پھر چھتوں کے مسائل، تو محراب کی جھالروں جھومروں کے معاملات، یہ کہ یہ سنت بھی اب عمل اس پر
بناوٹ اس طرح کی ہیں، ورنہ جہاں بناوٹ اس طرح کی ہوں وہاں ممکن ہے اس طرح.
چلو یار یہ اچھا ہوا، یہ ہم فیضان مدینہ میں تو انشاءاللہ یہ سنت رائج کریں گے، اوپر نہیں اور اب توجہ نہیں تھی
اس میں. کیا
دو امام خطیب تو بیٹھے ہوئے ہیں
اس میں، کیا اس بات پر غور کیا جا سکتا ہے؟
ممکن ہو تو وہ اوپر والے سے شروع کر دیں.
امیر سنت کی جناب عرض ہے، کیا اس میں اس بات پر غور کیا جا سکتا ہے کہ چونکہ یہ جو ممبر ہیں یہ زمین پر بنتے ہیں نا، زمین سے اٹھتے ہیں، تو اب جیسے زمین پر جو ممبر بنے تو اسٹیپس جو بنتے ہیں، اب وہ اسٹیپس اگر مثال کے طور پر اسٹیپس ہے ہی 4 فٹ اونچا فائنل اسٹیپ اور ہے ہی 5 فٹ اونچا، تو پھر تو وہ چھت کے جو مسائل آپ ارشاد فرما رہے ہیں وہ بالکل سامنے آتے ہیں کہ پھر جب آپ کھڑا ہوگا تو 5 فٹ تو ویسے اوپر ہو گیا اور پھر وہ 10-11 فٹ. تو اگر جیسے کہ اس پر غور، میں تو ایسے ہی میرے ذہن میں سوال آیا ہے جیسے آپ رہنما فرمائیں کہ اسٹیپس تو بن دیں، یعنی مثال کے طور پر یہ 3 فٹ ہی کا ممبر ہے یا 2 فٹ کا ممبر ہے اور اس کے 3 اسٹیپ بنے ہوئے، جو سب سے بالا اسٹیپ ہے اس پر کھڑا ہونا اور پھر نیچے پاؤں رکھنا یہ سب ہو، تو اس معاملے میں کوئی ایسا نظر آتا ہے رہنمائی کے تعلق سے؟
اصل مسئلہ ہے کہ سنت لکڑی کا ممبر ہے، اب ہمارے یہاں ماربل کے بنتے ہیں، خوبصورت ممبر بنتے ہیں، جائز ہے، ماربل کا بھی جائز ہے، لیکن سنت، میں نے مدینہ المرشد بریلی شریف میں مسجد رضا جو ہے نا سرکار اعلی حضرت کی مسجد، وہاں بھی اعلی حضرت کا ممبر تشریف فرما تھا کہ جس پر اعلی حضرت نے خطبے ارشاد فرمائے، تو اس کی زیارت کی ہے. وہ بھی دیکھنے میں ظاہری طور پر مختصر تھا، لکڑی کا تھا، اس میں آرام سے آخری اسٹیپ پر کھڑا ہو سکتا آدمی، وہ نو پرابلم، نہ چھت یہ وہ کچھ بھی نڑے گی نہیں. اب ہمارے ممبر میں لگے نا بڑے بڑے بنائے جاتے ہیں، تو اب یہ وہ سنت موقع تھا اس کو کہنا بھی
مطلقاً ممبر سنت لکھا ہے اعلی حضرت نے، بھی مطلقاً ممبر سنت فرمایا کہ ممبر سنت ہے،
ممبر پر سنت ہے نہ کہ کرسی پر.
چار اسٹیپ ہوتے ہیں، تو جو آخری اسٹیپ ہوتا ہے نا چوتھا والا، وہ بیٹھنے کے لیے ہوتا ہے، وہاں بیٹھیں گے کیونکہ امام نے خطبہ دینے کے بعد بیٹھنا ہوتا ہے. جیسے چار اسٹیپ ہے نا، تو دونوں کے درمیان میں بیٹھنا ہے، تو آخری سے نیچے والا
وہ
پہلا کہلائے گا کھڑے ہونے کے لیے، کیونکہ بیٹھے گا پھر کہاں پر وہ. تو وہ اعلیٰ نے فرمایا علاوہ بیٹھنے کے، کہ وہ بیٹھنے کے لیے ہوتا تھا اوپر والا، باقی جو تین اسٹیپ ہے اس کے حوالے سے ہی گفتگو ہے.
مدنی چینل کے ناظرین، آئیے آپ کو ایک سوال دکھاتے ہیں.
امیر اہل سنت، جیسا کہ دیکھا جا سکتا ہے کہ اس پرندے کو زندہ اور مردہ مچھلیاں کھلائی جا رہی ہیں، اسی طرح ایک اور ویڈیو میں یہ منظر ہے کہ اس پرندے سے مچھلیوں کا شکار کیا جا رہا ہے. میرا سوال یہ ہے کہ اس طرح اس پرندے کو زندہ مچھلیاں کھلانا اور اس پرندے سے مچھلیوں کا شکار کرنا کیا درست ہے؟ جواب عنایت فرما دیجیے.
یہ پرندہ جو ہے نا، یہ آبی خور پرندہ ہے نا، پانی کے جانور کھاتا ہے. اس کا ایک نام کک بھی بتایا گیا، کیو یو کیو کک، اور یہ بطخ کی نسل کا ہے، اور اس کی 40 سے زیادہ قسمیں پائی جاتی ہیں. یہ اتنا ماہر ہے کہ یہ ایک دم پانی میں تیر کی مافک جاتا ہے، ڈبکی لگاتا ہے، اور مچھلی یعنی مچھلی کو دیکھ کر یہ تیر کی مافک جائے گا، ڈبکی لگائے گا، اور 100-150 فٹ تک بھی چلا جاتا ہے پانی کے اندر، اور مچھلی کو پکڑ لیتا ہے، اور پھر یہ پکڑ کے اوپر آ جاتا ہے، اوپر اس کو پھر نگل لیتا ہے، اور یہ کھاتا بہت ہے. اتنی مچھلیاں کھاتا یہ کہ وہ حیرت ہوتی ہے، وہ بڑی بڑی مچھلیاں یہ نگلتا چلا جاتا ہے، اور اب اس سے شکار بھی کیا جاتا ہے، تو سیکورٹی کے لیے بھی اس کو استعمال کرتے ہیں. لیکن یہاں ایک پرابلم یہ جو ہم نے دیکھا کہ یہ زندہ مچھلی کھا رہا تھا، اور زندہ مچھلی اس کو کھلانا جان بوجھ کر، یہاں تھوڑا کلام ہے. اب اگر اس کو شکار کی تربیت کے لیے کھلایا جا رہا ہے کہ یہ زندہ مچھلی کھانے کا عادی ہو جائے، تو یہ ویسے پرندے زندہ مچھلیاں شکار کر رہے ہوتے ہیں، یہاں زندہ مچھلی کھلانے کا حکمت پتہ نہیں ہے. اگر کوئی حکمت نہیں اور ویسے اس کو زندہ مچھلیاں کھلا رہے ہیں، جبکہ یہ مردہ بھی کھا رہا ہے، گوشت کے ٹکڑے بھی مچھلی کے ٹکڑے بھی کھا رہا ہے، تو پھر زندہ مچھلی اس کو نہیں کھلانی چاہیے، کیونکہ اس سے اس کو ایک بے فائدہ ایذا دینے والا کام ہے یہ. اور ظاہر ہے کہ زندہ مچھلی کھائے گا یہ، تو مچھلی کو کتنی ایذا ہو رہی ہوگی. اگرچہ خود شکار کر کے کھا لے الگ بات ہے، ہم نے مطلب ایک پیش کی زندہ مچھلی کے بھلے اس کو تکلیف ہو، اس کی ممانعت ہے، اور اس سے بچنا چاہیے کہ کسی بھی جان کو بے فائدہ تکلیف نہ دی جائے، یہاں تک کہ مکھی کو بھی. مکھی جو ہے اس کو ایزا دیتی ہو یا کسی اور وجہ سے مارنے کی اجازت تو ہے، کوئی وجہ ہو، بلا وجہ خامہ کا مکھی کو مار دینا، یا ویسے کوئی ویران جگہ اور اس میں کاکروچ جا رہا ہے، خامہ کا اس کو کچل کے مار دینا، یہ صحیح نہیں ہے، اس کی ممانعت ہے، یہ منع کیا گیا، مکرو تنزی ہے. اس طرح کے اشراط الارض کو بلا وجہ مارنا، بعض اشراط الارض ایسے کہ جن کو مارنا ناجائز ہے، بعض کو مارنا مباح ہے، اور مطلب ایزا نہ دے تب بھی مار سکتے ہیں، تو اس طرح کی اس کی مطلب یعنی کہ غالباً صورتیں. جیسے بچھو ہے، تو اب بچھو کا انتظار تو نہیں کریں گے، آئے گا ڈنک مارے گا تو آپ اس کو ماریں گے، اس کا کام ہی ڈنک مارنا ہے. تو اپنے حفاظت کے لیے یا دوسرے کو نہ کاٹ لے اس نیت سے اس کو مارنے میں حرج نہیں ہے. تو بہرحال یہ کہ بلا وجہ کسی جان کو بھی تکلیف نہ دی جائے. حضرت سیدنا علامہ عبد الوہاب شعرانی رحمت اللہ تعالی علیہ میزان الکبریٰ میں فرماتے ہیں، میری زوجہ فاطمہ ام عبد الرحمن کے دل پر ورم آ گئے، دل پر وہ سوجن آ گئی، سوائلنگ. مجھے بڑی تشویش ہو رہی تھی، میں ایک خالی راستے میں تنہا موجود تھا کہ کسی کہنے والے نے کہا ہے نا، مجھے ایک آواز سنائی دی گئی اپنے سامنے موجود سوراخ میں، اس مکھی کو مکھی خور جانور سے نجات دلا دو، ہم تمہاری زوجہ کی تکلیف دور کر دیں گے. میں نے جا کر سوراخ دیکھا تو اس وہ سوراخ جو تھا وہ چھوٹا تھا، میری انگلی اس میں جا نہیں سکتی تھی. تو میں نے ایک تنکے کے ذریعے وہاں سے وہ جانور جو تھا اس کو باہر کھینچ لیا. تو مکھی کو کھانے والا جانور چھوٹا سا ایک کیڑا تھا جو مکھی کی گردن پر چمٹا ہوا تھا، اور مکھی درد سے بل ملا رہی تھی، یہ تڑپ رہی تھی. میں نے مکھی کو اس جانور سے چھٹکارا دلا دیا. اسی وقت میری زوجہ یعنی بیوی بھی ٹھیک ہو گئی اور اس کو تکلیف سے نجات مل گئی. یوں مطلب یہ کہ مکھیوں پر بھی رحم کرنے کا ہے، یعنی بلا وجہ اس کو کچلنا مارنا، بچوں کو بھی روکا جائے، یہ کیڑیوں کو کچلتے رہتے ہیں. حالانکہ کیڑیاں تو اللہ تعالی کا ذکر کرتی ہیں کثرت سے، اللہ تعالی کا یہ ذکر کرتی ہیں، کیڑیوں کو مارنے سے خاص کر اس کی ممانعت ہے. تو بچوں کو بھی اس سے روکا جائے، یہ پتھر سے کچلتے ہیں، کبھی ہاتھ سے مارتے ہیں، کبھی پاؤں سے مارتے ہیں. بڑوں کو بھی چاہیے کہ وہ بلا وجہ کیڑیوں کو یا اس طرح کی کسی بھی مخلوق کو جو بے ضرر ہے، کاٹتی نہیں ہے، لپٹتی نہیں ہے، جو کیڑی کاٹتی ہے اس کو مار سکتے ہیں، کوئی وجہ ہو تو مار سکتے ہیں، یعنی نفع حاصل کرنے کے لیے مار سکتے ہیں یا اپنے سے نقصان دور کرنے کے لیے مار سکتے ہیں، یہ دونوں وجوہات ہیں، بلا وجہ نہیں مار سکتے خام آقا. اور یا اس جانور کا شکار استعمال کرنا، جیسے کہ ویڈیو میں بتایا گیا کہ وہ مچھلیوں کا شکار کرتا ہے، یہ کک جو ہے، تو اس کے شکار کا استعمال ہو سکتا ہے. البتہ یہ کہ جیسے اب مچھلی ہے، اس نے پکڑی مچھلی مر گئی چونچ سے، تب بھی کھا سکتے ہیں کہ مچھلی کا ذبح تو ہے ہی نہیں. اچھا مچھلی اس کے پیٹ میں چلی گئی، اب پیٹ میں سے کسی طرح اس کو نکلوایا، تو اب کھانے کی ایک صورت ہے کھانے کی، کہ اگر وہ مچھلی تبدیلی میں نہیں آئی، گلی نہیں ہے، بدبودار نہیں ہو گئی، جیسے جس سے ہضم ہونا شروع ہو گئی، ایسی نرم پڑ گئی، تو نہیں کھا سکتے. اور اگر فریش ہے، جیسے مری ہوئی مچھلی ہوتی ہے، تو اگر وہ پیٹ کے اندر سے بھی نکلی تو کھا سکتے ہیں. کسی بھی جانور کے پیٹ سے اس طرح مچھلی نکلے مری ہوئی تو وہ کھا سکتے ہیں. اور وہی کہ اگر وہ اس کے اندر تغیر آ گیا، تبدیلی آ گئی ہے جیسا کہ میں نے بتایا، تو وہ نہیں کھا سکتے. مچھلی صرف وہ حرام ہوتی ہے کہ جو پانی کے اندر قدرتی موت، طبعی موت جس کو قدرتی موت نیچرلی، وہ مر جائے اور الٹی تیر جائے، وہ حرام ہے. باقی کسی سبب سے مری، پانی میں بھی مری لیکن کسی سبب سے مری، اس کو کھا سکتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
ایس ایم ایس کے ذریعے سوال یہ ہے کہ کھاتے وقت اگر کھانے میں مسالہ وغیرہ زیادہ ہو اور اسے منہ بھی جل رہا ہو، تو ایسی صورت میں کھانے کھانے والے کو کیا کرنا چاہیے؟
پانی پیے، کوئی اور غذا کھا لے، ہرو برو اسی کو کھانا ہی ہے تو پھر ظاہر ہے کہ منہ تو جلے گا.
کھانے میں مرچی وغیرہ تیز ہو تو اس میں، اس حوالے سے فتاوی رضویہ شریف کے اندر یہ ہے
جی
کہ کھانے میں عیب نکالنا اپنے گھر پر بھی نہیں چاہیے،
ٹھیک،
کہ مکروہ اور خلاف سنت ہے. عادت کریمہ یہ تھی کہ پسند آیا تو تناول فرمایا ورنہ نہیں، اور پرائے گھر میں عیب نکالنا تو مسلمانوں کی دل شکنی ہے اور بہت زیادہ حرص اور بے مروتی کی دلیل بھی ہے۔ گھی کم ہے یا مزے کا نہیں، یہ عیب نکالنا ہے، اور اگر کوئی شے اسے نقصان دہ ہے، اسے نہ کھانے کے لیے اس کا عذر اس نے ظاہر کیا کہ اس کو نہیں کھانا اور وہ نقصان دے رہی اس کو، بطور تان کے یا عیب کے نہیں ہے، مثلاً اس میں مرچ زیادہ ہے، میں اتنی مرچ کا عادی نہیں، تو یہ عیب نکالنا نہیں۔ اور اتنا بھی بے تکلفی خاص کی جگہ ہو اور اس کی وجہ سے جس نے دعوت دی ہے اس کو تکلیف نہ کرنی پڑے۔ تو اگر واقعی تکلیف دے رہا ہے اس کو اتنا کھانا ایسا تیز مرچوں والا ہے، تو صرف اس بات کے اظہار کے لیے کہہ دے کہ میں اس طرح کی زائد مرچیں نہیں کھا سکتا۔
ماشاءاللہ، آئیے، کوئی زیادہ کھاتے ہیں مرچیں تو انہوں نے پکایا اپنے دانش میں تو اچھی ڈش پکائی ہے، چٹپٹی اور مرچوں سے مطلب بھرپور، خوش ہوں گے میزبان، میزبان کو معافی نہیں ہے، تو یہ عیب نہ لگائے کہ یار کیا اتنا تیکھا بنا دیا۔
ایسے میں کچھ میزبانی کے تعلق سے بیان کیا جاتا ہے، یہ سوال پہ جیسے قائم ہوتے ہیں، مثال کے طور پر ہم کہیں کھانے کے لے گئے اور وہاں پر یہ کیا کہتے ہیں بہت زیادہ مرچیں تھیں اور ایک دو نوالے کھائے اور ہو گیا، اب بھوک تو لگی ہے، اچھا اب کھاتے ہیں تو منہ وہ چل رہا ہے، تو ایسا نہیں کہ مرچی سے کوئی نقصان ہو رہا ہے کہ طبیعت کو جیسے کہ کوئی بیماری ہے ایسی پریشانی ہے، اب کھا نہیں رہے، ہاتھ روک دیا، بولنا بھی نہیں ہے، لیکن اب میزبان ہے جو حضور کھائیے، حضور کھائیے آپ کے لیے پکائے گا، اب کھاتے کھائے منہ میں جا نہیں رہے، تو ایسی صورت حال کے اندر مہمان کے اخلاقیات کیا کہتے ہیں، اس کو ایک اس کو ڈیفینیٹ اس کو اخلاقیات ہی میں رہنا ہے، کیا کرے وہ؟
اب اگر مرچی نقصان نہیں کرتی تو اب زبردستی کھائے اور کیا، یہی سمجھ میں آتا ہے، تو دو چار نوالے کھائے گا تو پھر وہ منہ آدھی ہو جاتا ہے۔
بعض اوقات وہ میزبان بھی سمجھ جاتا ہے، یعنی جب لگے گی نا زیادہ مرچیں کچھ تو وہ خود بھی سمجھ جائے گا کہ پسینے سے چہرہ بھر گیا اور بہت زیادہ مرچیں لگ رہی ہیں، تو ہو سکتا ہے وہ خود بھی منع کر دے۔ حضرت نے بھی یہ فرمایا کہ اگر تو تکلیف دے رہی ہیں تو عذر پیش کر سکتا ہے تو فبیہا، جبکہ وہ میزبان ایسا ہو کہ اس کے لیے دوسرا انتظام کر سکتا ہے، وہ اس طرح کا غریب ہے کہ وہ نہیں کر سکتا، تو فرمایا پھر صبر کر لے اور صبر کر کے اسے کھا لے تاکہ اس کو تکلف کے اندر نہ ڈالے، تکلیف میں نہ ڈالے۔
اصل ہوتا کیا کہ گھر میں پکانے کا جو مخصوص ہوتا ہے نا وہ تو ہوتا ہے، جب مہمان آتے ہیں نا تو کچھ زیادہ پکانا ہوتا ہے تو اس میں پیمائش رہتی نہیں ہے، تو وہ ڈسبیلنس ہو جاتا ہے، معاملہ زیادہ چلا جاتا ہے، بعض اوقات کم ہو جاتا ہے، کبھی نمک تیز ہو جاتا ہے، تو یہی ہے کہ بندہ برداشت کرے اور اس کی میزبان کی دل شکنی نہ ہو کہ ایک تو بیچارے نے اتنا خرچہ کیا اور ہم بولیں گے کہ یہ میں نہیں کھاتا، میرے تو نہیں کھایا جاتا، کیا اتنی مرچیں ڈال دی یار، تو پھر یہ کہ اس کا دل ٹوٹے گا، اتنا خرچہ کیا اور یار اس نے مہمان نے کھایا نہیں، تو اس لیے وہ صلح کر رہے حالات کے ساتھ۔
امیر سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ آپ نے جو اپنا رسالہ میتھی کے 50 مدی پھول لکھا ہے اس میں میتھی کے بارے میں بہت سوال لکھے ہیں، آپ سے سوال یہ ہے کہ جب ہم حکیم کی دکان پہ جاتے ہیں تو ادھر یہ دو طرح کے میتھی دانے ہوتے ہیں، ایک یہ بڑے والے میتھے اور ایک یہ چھوٹے والے میتھی دانا ہوتے ہیں، تو آپ سے سوال ہے کہ اس میں سے کس کے بارے میں آپ نے سوال لکھے ہیں، میرے اور میرے گھر والوں کے لیے بے شام مغفرت کی دعا فرما دیجیے۔
میتھی اور میتھرے کے خواص تقریباً ایک ہی ہیں، چھوٹی میتھی مہنگی ہوتی ہے، میتھرے جو ہے نا یہ بڑے ہوتے ہیں، دواؤں میں عام طور پہ یہ چونکہ سستے ہوتے ہیں تو میتھرے استعمال ہوتے ہیں، حکیم لوگ اس کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں، فوائد اس کے بھی ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
کیا بارش کا پانی پی سکتے ہیں، اس کی بھی کوئی فضیلت ہے؟
پانی اصل برکت والا ہے، ما ان مبارکن، یعنی برکت والا پانی ہے، قرآن میں اس کو کہا گیا، اس لیے وہ تبرکن اگر پیتا ہے تو اچھی بات ہے، ویسے بھی پینا چاہے تو پی سکتا ہے، اور یوں اگر آپ دیکھیں تو یہ سارا جتنا بھی پانی ہم پیتے نا بارش کا ہی تو ہوتا ہوگا نا, پانی اتنا آتا ہے اتنا زمین میں جذب ہوتا ہے, پھر وہ آتا ہے جاتا ہے فلٹر ہوتا ہے اور آخر کا نلوں سے نکلتا ہی ہے, کولر میں جاتا ہے فریج میں جاتا ہے, ہوتا تو سارا گھوم پھر کے بارش ہی کا. اچھا پھر یہ کہ پانی کا ایک قطرہ بھی ضائع نہیں ہوتا, یوں دیکھا جائے تو جدھر بھی گیا آیا گیا ادھر چپکا ادھر دیوار میں لگایا آئل پینٹ میں چلا گیا چونے میں چلا گیا, آخرکار یہ اڑتا ہی رہتا ہے بھاپ بن کے اپنے اپنے ٹائم پر, اور یہ شاید اوپر جا کر بادلوں میں ایڈ ہو ہی جاتا ہوگا, پھر یہ آ جاتا ہے جس کو آپ لوگ شاید سائیکلنگ بولتے ہیں, اس کی سائیکل چلتا رہتا ہے اس کا پانی کا, یہ میں نے اندازہ لگایا ہے. اب اللہ بہتر جانے, کوئی سائنسدان سن رہا ہوگا تو تصدیق یا تکذیب کر دے گا کہ نہیں نہیں, تو پانی ضائع ہو کر جاتا ہے کہاں یہ ہوتا ہے سوکھ جاتا ہے, سوکھتا تو اڑتا ہے نا, یہ باپ بن کے نظر بھلے نہیں آتا تھوڑا سا پانی لیکن غالے بن یہ اڑتا ہے, پھر جا کے دیوار پہ چپکتا ہوگا, پھر اڑتا ہوگا چھت پہ چپک جاتا ہوگا, پھر آخر کار ہو سکتا ہے اڑتے اڑتے کوئی ایسی سواری مل جاتی ہو جس کو بادلوں تک پہنچا دے.
سوال ہمارے پاس یہ ہے, یہ بھی ایڈ کیا ہے کسی نے کہ بارش کا پانی ایسے ہی پلائیں یا دم کر کے پلائیں, میری والدہ کی طبیعت بھی ناساز ہے.
پھر وہ شہد بارش کا پانی اور مہر کی رقم,
اس میں اعلی حضرت امام اہل سنت نے یہ ایک بتایا ہے اس میں رسالے میں, شہد اور بیوی کی مہر سے خریدا ہوا شہد اور بارش کا پانی انہیں پلانے سے شفا کے متعلق اعلی حضرت نے لکھا ہے.
آیتیں پڑھ کے دم کرنے کا بھی ہے نا؟
جی ہاں وہ بھی ہے, وہ بھی ہے.
تو یہ پانی بارش کا برکت والا ہے, درود پاک پڑھ کے بھی اگر کوئی دم کر کے پلا دے تب بھی انشاءاللہ شفا کا سامان ہوگا, ویسے ہی پانی پلا دیا جب بھی انشاءاللہ شفا ہوگی. سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کر دیا جائے, سورہ فاتحہ کا ایک نام سورہ شفا بھی ہے.
آپ کی خدمت میں عرض ہے کہ قربانی کی کھالیں جمع کرتے ہوئے ایک کھال کے اندر بغدہ آ گیا ہے, اور جب کھالوں کو ٹرک میں لوڈ کر رہے تو اس وقت وہ نکلا, جب یہ معلوم نہیں چل رہا کہ وہ کس کے گھر سے آیا ہے کس کا بغدہ ہے, تو اس کا شرعی حکم کیا ہوگا؟ جواب عنایت فرما دیجئے.
سوال یہ ہے کہ جب ہم کھالیں جمع کر رہے تھے تو جب کھالیں ایک جگہ جمع ہو جاتی ہیں اس کے بعد جو نا سوزوکی میں بھر رہے تھے تاکہ وہ ہمارے جو گودام ہے وہاں پہ چلے جائیں, جب سوزوکی میں بھر رہے تھے تو اس وقت دیکھا کہ کھال کے اندر سے جو نا سوا جو چھری تیز کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے وہ سوا جو نا وہ کھال کے اندر موجود تھا, اس کو نکال کے پھر جہاں ہم لوگ کھال جمع کر رہے تھے مسجد کے بعد تو وہاں پہ رکھ دیا, تو اب اس کا کیا حکم ہے, کیا یہ بھی لکھتا ہوگا؟
اب بغدا اور یہ سوا یہ دونوں لکھتا ہیں, ان کے لکھتے کے احکام جاری ہوں گے ان پر. اب یہ کہ جیسے سوزوکی میں کتنی کھالیں کس کس کے گھر سے آئی ہے تلاش کرنا ایک کام ہے, پھر وہ اگر کھال دریافت ہو گئی کہ فلاں گھر سے آئی ہے تو پھر وہ گوشت فروش کون تھا قصاب, تو وہاں سے اب اس میں بھی یہ ہو سکتا ہے کہ وہ چلتا پھرتا کسی کو پکڑ لیتے ہیں, گوشت فروش کو جانتے نہیں ہوتے, بیٹھا ہوتا ہے بیٹھے ہوتے ہیں نا پکڑ لیا, تو یہ ڈھونڈنا بڑا مشکل ہو جائے گا. بہرحال یہ کوشش پوری کرنی ہوگی کہ ڈھونڈے اس کے مالک کو, یہ دونوں چیزیں جو ہے یہ قیمتی ہیں. اور یہ جو کانٹا جو ہوتا ہے نا چھری تیز کرنے کا, یہ جو اوریجنل گوشت فروش ہوتے ہیں نا یہ ان کے پاس ہوتا ہے, جو ڈپلیکیٹ ہوتے ہیں نا سیزن کے, تم مچھر تم موچی اور وہ جس کے ہاتھ میں چھری پکڑنا بھی نہیں آتی وہ نکل پڑتے ہیں بہت سے, ان کے پاس یہ سوا غالباً نہیں ہوتا, ان کو دو بھی سوا تو شاید وہ چھری کو لگانا اس پر دار لگانا بھی نہیں آئے گا تیز کرنا بھی.
جی اسید رضا اور حسن رضا کا ایک بڑا خوبصورت منظر ہے, آئیے مدنی چل کے ناظرین آپ کو دکھاتے ہیں.
ماشاء اللہ, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ
وسلم. سوال یہ آیا, ہم جب مسافروں کی گاڑی کسی بھی ہوٹل میں رکتے ہیں, مسافروں کی گاڑی کسی ہوٹل میں رکتی ہے تو ڈرائیور کو ہوٹل کا کھانا فری ہوتا ہے, تو اس تعلق سے کیا فرماتے ہیں آپ؟
وہ اسی لیے کہ وہ بس سے رکے, وہاں بس سے رکے تو پیسنجر جو کھائیں گے تو وہ تو کئی ڈرائیور اس میں کھا لیں گے. یہ رشوت ہے. کیا
رشوت کی بھی صورتیں ہوتی ہیں اس میں, دھوکے کی بھی صورتیں ہوتی ہیں. ایسی جگہ پہ لے کے جاتے ہیں کہ جو مہنگا ہوتا ہے اور گھٹیا ہوتا ہے. جی
ڈرائیور کے غم و کرم پر, اس کو اچھی ڈش مل جائے اور وہ جو بھی دیں, مطلب ہائی وے پر ہوٹلیں ہوتی ہیں یا پیٹرول پمپ ہوتے ہیں, ان کا کوئی معیار تھوڑی ہوتا ہے. لوگ مجبور ہیں, کھائیں گے. وہ ہوٹل رک کی گاڑی تو اب کہاں جائے گا بندہ. مخصوص ہوٹلوں پر بس روکتے ہیں, وہاں یہ ڈرائیور مفت کھاتا ہے. یہ رشوت ہے. یہ دلیل اہل سنت کا فتویٰ یہ کہ یہ رشوت ہے. ڈرائیور کے لیے کھانا جائز نہیں ہے, ان کے لیے کھلانا جائز نہیں ہے.
مفتی صاحب, اس میں کچھ چاہیے کہ وضاحت ہونی چاہیے. مثال کے طور پر جیسے موٹر وے پہ جاتے ہیں تو ایک مخصوص اسٹیشن ہوتے ہیں, مخصوص اسٹاپس ہوتے ہیں جہاں پر بسیں رکتی ہیں, اور وہاں بھی ہوٹلس ہوتے ہیں, لوگ اتر کے کھاتے ہیں. تو کیا ہم ہر بس کا پیسنجر یہ گمان کرے گا کہ یہاں چوک کے ڈرائیور نے روکا ہے تو یہاں یہ ہوگا, یہ ہوگا, یہ ہوگا؟
نہیں, ڈرائیور وہ پیسنجر گناہگار تھوڑی ہے.
نہیں, ڈرائیور کے تعلق سے پھر پیسنجر تو باتیں کریں گے نا, کہ لگتا ہے کہ یہاں یہ پیسنجر ڈرائیور کو یہاں ملتا ہوگا, نہ یہ ہوگا نہ وہ ہوگا. کیونکہ مخصوص جگہیں ہوتی ہیں, موٹر وے پہ جائیں یا یہاں جائیں, یہاں سے اگر نواب شاہ بھی جائیں گے تو کہیں ایک اسٹیپ آتا ہے جہاں روکا جاتا ہے.
اصل وہ پیسنجروں کے درمیان اس طرح کی گفتگو سننا تو یاد نہیں پڑتا کہ ڈرائیور نے یہاں کیوں روکی ہے, یہ کمیشن ہے, یہ تو رشوت ہے. اگر یہ پتا بھی چلے کہ ڈرائیور کو یہ مفت کھلاتا ہے, تب بھی عوام کو کیا اس سے مطلب اتنا ہوتا نہیں ہے. البتہ یہ کہ اب جو جن کو مسئلہ معلوم ہوا تو ان کو یہ درس دیا جائے گا کہ پانچ گھر تو سانجی تھی, وہ بولتے ہیں یعنی اپنی مطلب کیوں اس پر بدگمانی کریں. ہو سکتا ہے کہ یہ ہوٹل آتا ہی یہی ہوگا اور یہ ڈرائیور جو ہے اپنے پیسوں سے کھاتا ہوگا, کھا رہا ہے, تو ہم کیوں دیکھیں کہ پیسے دیے کہ نہیں دیے, لیکن کسی کے گناہ کی ٹو میں ہم کیوں پڑے. ولا تجسسو, تجسس میں مت پڑ.
سوشل میڈیا کے ذریعے فیس بک کا سوال ہے کہ تمام انسانوں کو گناہگار کہنا کیسا؟
حدیث پاک
جی وہ یوں ہے کہ ہر ابن آدم جو ہے وہ خطا کرتا ہے, اور لیکن ظاہر ہے کہ اس میں بھی انبیاء کا استثناء موجود ہے واضح طور پر, کہ انبیاء اکرام علیہ السلام اس میں ان کا معاملہ نہیں ہے. لیکن بہترین جو خطا کرنے والے ہیں وہ ہیں کہ جو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں. یہ تو حدیث پاک کے الفاظ ہیں, لیکن اس کے یعنی شرح ہے اس کی, کہ یہ نہیں کہ ضروری ہے کہ ہر ایک گناہ کرے ہی کرے, یعنی ہر ایک گناہ کر سکتا ہے, اس کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ وہ گناہ کر لے. انبیاء کرام علیہ السلام اس سے معصوم ہیں, تو اگر کسی سے گناہ ہو جائے تو اس بات کی ترغیب دلائی گئی ہے کہ وہ فوری طور پہ توبہ کر لے. لیکن یہ جملہ تو درست کسی صورت بھی نہیں ہے کہ تمام لوگ جو ہے وہ گناہگار گناہ کرتے ہیں, اور نعوذ باللہ اگر اس میں انبیاء کو لیتا ہے تو پھر تو معاملہ اور سخت ہو جائے گا.
انبیاء کو لے یا کسی عام مسلمان کو لے, ہر ایک توہین تو ہے نا مسلمان جی, کیا پتا کیسے چلا کہ یہ گناہ کرتا ہے؟ تو اس طرح کے جملے نہ بولے جائیں.
ارسلان استادی ٹنڈو آدم سے عرض کر رہا ہوں. امیل سنت کی بارگاہ میں ایک سوال ہے کہ امیل سنت یہ ارشاد فرمائے کہ بعض ہمارے اسلامی بھائی ہوتے ہیں جو ہوٹل کے مالک ہوتے ہیں, تو وہ جو قربانیاں کرتے ہیں اپنے جانور کی, تو ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپنے ان ہوٹلوں میں وہی قربانی کا گوشت سیل کرتے ہیں پکا کر, تو کیا ایسا کرنا ان کے لیے درست ہے؟ جواب ارشاد فرما دیں.
اپنی قربانی کے گوشت کو ہوٹل میں اپنے ہی ہوٹل میں پکا کر بیچتے ہیں, یہ سوال.
قربانی کے گوشت کو اس طرح استعمال نہیں کر سکتے کہ اس کو فروخت کریں, اس کو کھا سکتے ہیں, اس کو رکھ سکتے ہیں, غریبوں کو رشتہ داروں کو دے سکتے ہیں, لیکن اسے بیچنے کی اجازت نہیں ہے.
جس کا اپنا قربانی کا گوشت ہے نا, وہ اس کو بیچنے جیسے کھا لے, خال بھی اپنے لیے بیچ نہیں سکتا. ہاں کسی ادارے کے لیے بیچ رہا ہے کہ وہ رقم اس کو دے دے گا تو صحیح ہے, اور اگر کسی ایسی چیز سے بدلتا ہے کہ جو باقی رکھ کر استعمال کی جا سکتی ہے, جیسے خال کے بدلے میں برتن لے لیا, کہ برتن کو تو باقی رکھ کر اس سے نفع اٹھایا جا سکتا نا, تو تو یہ برتن سے بدل سکتا ہے. تو اس طرح گوشت کو بھی برتن سے بدل سکتا ہے. تو کھال اور گوشت کا ایک ہی مسئلہ ہے. لیکن یہ تو بیچنا ہوا نا ہوٹل میں, یہ تو گناہگار ہوگا. اور یہ رقم جو گوشت کی آئی یہ صدقہ کرنا واجب ہوگا. مسکین کو دینا پڑے گا, جس کو زکات دے سکتے ہیں اسی کو یہ رقم بھی دے دے. مگر گوشت سے تو زیادہ قیمت آئے گی, پکا ہوا ہے مسالہ. یہ غلط کرتا, اگر کوئی ایسا کرتے نہیں ہوں گے, ہو سکتا ہے کوئی کرتا ہو, بہت مشکل ہے. صلو علی الحبیب
صلی اللہ علی محمد مدنی.
یہ ہو سکتا ہے, شاید یہ ہوتا ہوگا کہ وہ جو قربانی یا گوشت اکٹھا کرتے ہیں بعض اس طرح کے لوگ, وہ ہوٹلوں کو بیچ آتے ہیں اور وہ بھی ہوٹل میں بیچتے ہیں. یہ اور صورت ہے. یہ صورت ناجائز نہیں ہے. ناجائز وہ کہ اپنے یہاں اس نے قربانی کی اور اپنی قربانی کے جانور کا گوشت اس نے پکا کر بیچا, یہ گناہگار ہے. اور یہ گوشت کی رقم جو بھی آئے گی وہ صدقہ کرنا واجب ہوگا, گوشت کی رقم. صلو علی الحبیب
صلی اللہ علیہ وسلم. آج 18 ذو الحجہ ہے اور الحمدللہ ہمارے پاس ایک ویڈیو کی کلپ بھی ہے جس میں امیر علیہ سنت نے عیسیٰ علیہ ثواب کا سلسلہ کیا. آئیے آپ کو دکھاتے ہیں.
اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی مکی مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان شفاعت نشان ہے. بروز قیامت عثمان کی شفاعت سے 70,000 ایسے آدمی بلا حساب جنت میں داخل ہوں گے جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی. اے عاشقان صحابہ و اہل بیت, آج 18 ذوالحجۃ الحرام 1441 ہجری کی شب ہے, اور آج کی رات سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شب شہادت ہے, اور الحمدللہ ہم نے نیاز کی نیت کی ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح کو فتوح کو پہنچا. آمین. تمام لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. نور کی سرکار سے پایا دوشالا نور کا, ہو مبارک تم کو ذنو رین جوڑا نور کا. صلو علی الحبیب
صلی اللہ علی محمد.
ملی نظیر سے مجھ کو
عرض ہے کہ جس طرح آج تو رات میں ہی آپ نے فاتحہ کا سلسلہ کر لیا، اب اگر کسی نے رات میں یہ عیسیٰ علیہ ثواب نہیں کیا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، تو کیا دن میں کر سکتے ہیں؟
جی ہاں، دن میں بھی کر سکتے ہیں اور سارا ہی سال کر سکتے ہیں، جب چاہیں کر سکتے ہیں، لیکن یہ کہ اسی دن کرنا زیادہ یعنی کہ رائج ہے ہمارے یہاں، بزرگوں کا طریقہ ہے، تو کل دن مین تو دن ہے نا، کل بھی کر سکتے ہیں، دوپہر کو کر لیں، لنچ میں کر لیں، ناشتے میں کر لیں، جنہوں نے نہیں کیا، یہ برکت والے کام ہیں، ثواب کے کام ہیں، بھلے کوئی ایکسٹرا خرچہ نہ بھی کریں، جو اللہ نے دیا وہ گھر میں جو کھاتے ہیں اسی پر ترکیب بنا لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرے لسنر سے یہ سوال ہے کہ اگر امام صاحب نیچے کھڑے ہیں اور مقتدی لوگ امام کے پیچھے 12 انگل یا 10 انگل کی اونچائی پر ہیں تو کس طریقے سے نماز ہو جائے گی؟
مکرور خلاف سنت ہے یہ، یعنی بہار شریف میں ہے کہ اگر امام نیچے ہے مقتدی اوپر ہے تو مکرو خلاف سنت ہے، اور اگر امام اوپر ہے مقتدی نیچے ہیں تو اب یہ دیکھا جائے گا کہ جو اونچائی ہے وہ تھوڑی ہے تو مکرو تنزی، اور اگر زیادہ ہے تو مکرو تحریمی.
صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
رحمین کو قبر میں دفناتے وقت قبر میں سے پانی نکلنا کیسا، یا اچھی چیز کی علامت ہے یا بری چیز کی علامت؟ مردے کو جب قبر میں ڈالتے وقت اس میں سے پانی نکلنا یا قبر کو کھودتے وقت؟
نم زمین ہوتی ہے تو بعض وقت نکل آتی ہوگی، سمندر قریب ہے، دریا قریب ہے، اب تدفین کے وقت پہلے نہیں تھا، جیسے دفن کرنے گئے تو پانی ابل آیا. کچھ اس یہ ہے کہ بارش، جبکہ خصوصاً وہ بغیر موسم کے اچانک یعنی تدفین کے بعد دفن کرنے کے بعد بارش ہونا، یہ اچھی نیک فال ہے، اچھی علامت ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
آنے والی جمعرات 13 اگست ہے اور انشاءاللہ ہفتہ وار سنت و بڑا اجتماع بھی ہوگا، اور انشاءاللہ 11 بجے امیل سنت کے ساتھ ہم پروگرام کریں گے، جس میں انشاءاللہ یوم آزادی کے عنوان پر امیل سنت کے ساتھ آپ کے بھی کچھ سوالات ہوں گے، اور اسلام بھائی بھی انشاءاللہ امیل سنت کے ساتھ کچھ سوالات ہوں گے امیل سنت سے، یوم آزادی کے تعلق سے، آزادی کے مقصد کے تعلق سے انشاءاللہ کچھ مدنی پھول لیں گے. تو رات 11 بجے انشاءاللہ، جمعرات رات 11 بجے انشاءاللہ تعالی سلسلہ ہوگا، پھر انشاءاللہ 14 اگست یہ چلتا رہے گا، یہاں تک کہ 12 بجے 14 اگست شروع ہو جائے گی، اور یہ سلسلہ ہمارا تھوڑا ہم چلاتے رہیں گے امیر سنت، چھٹی بھی ہوگی 14 اگست کو، اور آپ کے سوالات بھی ہوں گے، تو آپ بھی کہیں سفر جانے کے بجائے مدنی چینل پہ رہیے گا اور انشاءاللہ بیٹھ کر، کیونکہ یہ بھی ایک اللہ کی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزادی کی نعمت عطا فرمائی، اور اس نعمت کو گناہوں کے ذریعے، یعنی یہ میں امیر سنت سے بھی عرض کروں کہ یہاں کہا جاتا ہے لفظ ہوتا ہے جشن آزادی، تو لیکن جب ہمارے جشن کا لفظ استعمال ہوتا ہے نا، تو عام طور پہ جشن کو کسی عجیبی طریقے سے اس کو جشن کہتے ہیں، اب وہ جشن کیا، تو کیا یہ جشن کے لیے اچھلنا کودنا، گانے، موسیقی، فلمیں، ڈرامے اور ہلڑ بازی وغیرہ وغیرہ جس کو آپ کے لے کے آئے، یہ کیا جشن کے ساتھ ضروری ہے؟
جشن وزادت تو منع ہی رہنا، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جشن ولادت، یہ پاکستان کا جشن ولادت ہے، اس دن پاکستان پیدا ہوا، آزاد ہوا، یہ واقعی نہیں کہ اس سے پہلے پاکستان روئے زمین پر نہیں تھا، 14 اگست کو آیا، اور تھی 27 رمضان المبارک.
جی
تو یوں یہ خوشی جشن منانا، خوشی منانا، خوشی منانے میں ظاہر ہے کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرنا ہوتا ہے، یہ یوم تشکر ہے، شکر ادا کرنے کا دین ہے کہ اللہ کریم نے ہم کو آزادی کی نعمت عطا کی، اور ہم مطلب دیکھے اپنی عبادات اور اسلام کے جو بھی ارکان معاملات ہیں یہ آزادی کے ساتھ یا مطلب کر سکتے ہیں، کوئی روک ٹوک نہیں ہے ہم کو, تو یہ اظہار تشکر ہے.
اس میں چھٹی کی رات ہوتی ہے تو نوجوان بالخصوص اور پارٹیاں تو فنکشن اور پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے, تو دعوت یہی ہے کہ کہیں مت جائیے, مدنی چینل پر رہیے اور ہمارے ساتھ بیٹھ کر انشاءاللہ میرے سنت بھی ہوں گے, کلام بھی پڑھے جائیں گے, بڑے دلچسپ اور اہم ترین سوالات بھی کیے جائیں گے. تو امید کی جا سکتی ہے کہ انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے سمجھنے کا بھی موقع ملے گا. تو کہیں جائیے گا مت, جمعرات کو مدنی چینل پر ہیں, ہفتہ وار اجتماع بھی ہے, اس میں بھی شرکت کیجیے گا اور اس کے بعد انشاءاللہ ملے سنت کے ساتھ یوم آزادی کے موضوع پر ہم پروگرام کریں گے انشاءاللہ.
ہفتہ وار اجتماع کتنے بجے؟
9:30 بجے.
9:30 بجے شروع ہوگا, 9:30 تک 11 تک.
11 بجے پھر انشاءاللہ آپ کے ساتھ پروگرام شروع ہوگا یوم آزادی کے عنوان پر انشاءاللہ. اور جمعہ کو بھی چونکہ 14 اگست ہوگی تو انشاءاللہ جمعہ کو بھی صورت بنے گی, صبح کا بھی پروگرام ہوگا, دوپہر جمعے کے ساتھ بھی انشاءاللہ یوم آزادی کے متعلق پروگرام ہوں گے, اور رات کو بھی انشاءاللہ عشاء کی نماز کے بعد براہ راست پروگرام بھی یوم آزادی کے موضوع پر انشاءاللہ ہوگا.
رات کو پھر یا ایک سلسلہ مدنی چینل پر چلتا رہے گا, میرا تو جمعرات کو حاضری ہے نا.
جی ہاں,
فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, لا الہ الا اللہ العلیم الکریم, سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. 3 مرتبہ جس نے پڑھا تو اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں, لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم, سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظيم, لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم, لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں, جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں, اور جو مجلس سے خیر و مجلس سے ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مور لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں, سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرك واتوب اليك, سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك, سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. صلوا على الحبيب.
مدنی چینل کے ناظرین, الحمدللہ امیر علیہ السنت ہر ہفتے ایک رسالہ پڑھنے کی سننے کی ترغیب ارشاد فرماتے ہیں اور اس کو پڑھنے سننے والوں کو اپنی دعاؤں سے بھی نوازتے ہیں. آنے والے ہفتے کو جو رسالہ پڑھنا سننا ہے, آئیے ہم سنتے ہیں دعائے اتار.
فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے, بے شک خاک مدینہ میں ہر بیماری سے شفا ہے. یا رب مصطفیٰ جو کوئی سالہ خاک مدینہ کی برکتیں کے 16 صفحات پڑھ یا سن لے اس کو ایمان و عافیت کے ساتھ خاک مدینہ پر موت دے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
آنے والے ہفتے کو جو آنے والا جو مدنی مذاکرہ ہے اس میں ایک خصوصیت یہ ہے کہ انشاءاللہ آنے والے ہفتے کو مدنی مذاکرے میں افتتاح بخاری کا بھی اہتمام کیا گیا ہے.
سبحان اللہ.
تو انشاءاللہ آنے والے ہفتے کو نیکسٹ سٹرڈے جو مدنی مذاکرہ ہوگا تو اس مدنی مذاکرے میں انشاءاللہ افتتاح بخاری کی بھی ترکیب بنائی جائے گی. 15th of August, یہ 15 اگست ہوگی, تو انشاءاللہ 15 اگست کو مدنی مذاکرے میں افتتاح بخاری کا بھی اہتمام کیا جائے گا انشاءاللہ عز و جل.
مدنی کاموں کی مدنی تحریکیں پاکستان اور اوورسیز سے 16 ذوالحجہ کی کارکردگی محاسبہ تحریک یعنی اپنے اعمال کا جائزہ لینے کی تحریک. اسلامی بھائیوں کی تعداد یعنی روزانہ اپنے اعمال کہ آج کیا کیا عمل کیا. اسلامی بھائیوں کی تعداد 42,312 یعنی 42,312. اسلامی بہنوں کی تعداد 47,060. قرآن کریم کا ایک پارہ روزانہ پڑھنے یا سننے والے اسلامی بھائی 46,674. اسلامی بہنوں کی تعداد 18,558 یعنی 18,558. روزانہ آدھا پارا پڑھنے یا سننے والے اسلامی بھائی 11,640 یعنی 11,640. اسلامی بہنیں 19,470. روزانہ 1200 درود پاک اسلامی بھائی 78,667. اسلامی بہنیں 33,226. روزانہ 313 بار درود پاک اسلامی بھائی 15,140. اسلامی بہنیں 58,145. گھر درس اسلامی بھائیوں کی تعداد 22,388. اسلامی بہنوں کی تعداد 47,450. آن لائن فجر مدنی حلقے اسلامی بھائی 25,193. روزانہ 12 منٹ مطالعہ یعنی 12 منٹ اسلامی کتاب پڑھنا اسلامی بھائیوں کی تعداد 48,451. اسلامی بہنیں 34,749. نفل روزہ رکھنے کی نیت اسلامی بھائیوں کی تعداد 2,134. اسلامی بہنیں 10,190. نفل روزہ رکھنے والوں کی تعداد اسلامی بھائی 1,094. اسلامی بہنیں 6,404. لاک ڈاؤن میں پاکستان اور اوورسیز میں ہونے والے مدنی کورسز 6,944. کورس کرنے والوں کی تعداد 25,211. مدنی مذاکرے میں ناظرین سے کیے گئے سوالات اور ان کے جوابات. سوال نمبر 1, حدیث پاک میں سونے کی کتنی وادیوں کے متعلق فرمایا گیا کہ ابن آدم نے آدمی کو دی جائیں تو وہ مزید کی خواہش کرے گا؟ جواب, سونے کی دو وادیاں, سوال نمبر دو، کیا اونٹ پر سواری کرنا سنت ہے؟ جواب جی ہاں. سوال نمبر تین، یہ نگران نے شورا نے شامل کیا تھا، یہی پڑھ کے سنائیں گے.
امیر علیہ سنت کے والد ابو عطار حضرت عبد الرحمن رحمت اللہ تعالی علیہ کا عرس کس تاریخ کو ہے؟ یہ درست جواب ہے 14 ذوالحجہ.
درست جوابات دینے والوں کے نام، اسحاق رضا عطاری اسلام آباد، محمد شریف سیالوی پنو عقیل بنت شمس عطاریہ، لاڑکانہ عثمان رضا میرپور خاص بنت عبد الرحمن، بورے والا بنت انوار احمد کراچی، بنت اسماعیل عطاریہ کشمیر، رضوان عطاری ڈیرا غازی خان، بنت ممتاز اسلام آباد، بنت عبد الرحمن حافظ آباد، ام نعمان عطاریہ، بنت حسن اختر اکاڑا، بنت عمران عطاری گجرات، بنت عبد المجید عطاریہ واکینٹ، ام احیاء عطاریہ کراچی، ام فضل کراچی، بنت گلزار ملتان شریف، عمر فاروق کراچی، بنت عبد المؤمن حیدرآباد، بنت محمد دین عطاریہ ویاڑی، بنت حسین عطاریہ کراچی، بنت جمیل عطاریہ لاہور، بنت شفقت عطاریہ کراچی، بنت کلیم رضا حیدرآباد، وقاص بن محمد فاروق عطاری گجران والا، محمد کاشف عطاری، ام عائشہ عطاری حیدرآباد، بنت حنیف لاہور، شعیب عطاری کراچی، اویس منیب عطاری فیصل آباد، رمضان عطاری شہداد پور، محمد سعید عطاری تبا سلطان پور، عبد الرشید عطاری کراچی، ام مشکات عطاری اسلام آباد، بنت جعفر عطاریہ کراچی، بنت عبد الرشید شیخ لاڑکانہ گلشن علی شہزاد کوٹ. قرعہ اندازی میں نکلنے والے کا نام عمران اسلم نوری گجرات، ان کو تحفے میں 1200 کا مدنی چیک پیش کیا جائے گا جو مکتبۃ المدینہ کے کسی بھی برانچ سے کتابیں لینے کی صورت میں کیش کروایا جا سکے گا انشاءاللہ عزوجل. ناظرین سے مزید سوالات، جوابات تحریر میں آنے والی جمعہ رات کو رات 8 بجے تک دے دینے ہیں. عیسائی بہنیں محرم کا نام اور نمبر لکھیں. عیسائی بہنیں اپنا نام لکھنے کے بجائے کنیت لکھیں، یعنی ام فلاں یا بنت فلاں. سوال نمبر ایک، حضرت عثمان غنی جنتی صحابی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو ذوالنورین کیوں کہا جاتا ہے؟ سوال نمبر دو، قرآن پاک میں بارش کے پانی کو کیا کہا گیا ہے؟ سوال نمبر تین، ممبر کے کون سے اسٹیپ پر کھڑے ہو کر خطبہ پڑھنا سنت ہے؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، جز اللہ عنا سیدنا مولانا محمد ما هو اہلو. اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا رب المصطفی عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آج کے اس مدنی مذاکرے میں شرکت اور اب تک نامہ اعمال میں جو نیکیاں ہو جو اسلام بھائی اپنی نیکیاں ہمیں ایصال کریں، ان سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اے اللہ، اپنے کرم کے شائن شان اس کا ہمیں اجر عطا فرما، اور یہ تمام ثواب ہماری جانب سے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرما، بوسیلہ رحمت للعالمین مزید ان کو بھی پہنچا. جملہ انبیاء کرام، خلفاء راشدین، امہات المومنین، تمام صحابہ و تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، اولیاء کاملین، مشائخ عاملین، تمام بزرگان دین، والدین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جمیع اہل بیت اطہار، تمام شہیدان و اسیران کربلا، کل مومنین مومنات، مسلمین مسلمات، بالخصوص سیدی مرشدی غوث اعظم، امام اعظم، غریب نواز، امام غزالی، امام اہل سنت، صدر شریعہ قطب مدینہ، مفتی احمد یار خان، صدر الافاضل، مفتی دعوت اسلامی، حاجی مشتاق، حاجی زمزم،
دعوت اسلامی کے تمام مرحوم مبلغین و مبلغات بالخصوص یا اللہ اس کا ثواب امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امیر علیہ سنت کے والد مرحوم حاجی عبد الرحمن قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو بھی اس کا ثواب پہنچا. یا اللہ آج کی اس مبارک رات کا صدقہ ہم سب کی بے حساب مغفرت فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمیں نیکیاں کرنے، نیکیاں پھیلانے، برائیوں سے بچنے، دوسروں کو بچانے کی توفیق عطا فرما. ملائے کریم نمازوں پر، سنتوں پر ہمیں استقامت عطا فرما، پرہیزگاری نصیب فرما، تقوی نصیب فرما. یا اللہ ہم سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا، ایمان اور عافیت والی زندگی نصیب ہو، ایمان اور عافیت پر ہمیں موت نصیب فرما. یا اللہ ہمارے وطن عزیز کو سلامتی دے، ہمارے شہر کو سلامتی دے، عالم اسلام کی خیر فرما. مسلمان جہاں کہیں بھی پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور کر. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی.
گناہ سے مجھ کو بچایا الہی، گناہ سے مجھ کو بچایا الہی، بری عادتیں بھی چھڑایا الہی، بری عادتیں بھی چھڑایا الہی، خطا
يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الامي واله صلى الله عليه وسلم صلاه وسلاما عليك يا رسول الله سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا اله الا الله محمد رسول الله.
والسلام علی سید المرسلین اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللہم بلغنا رمضان بصحة وعافية سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین فی حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ
خوف خدا عشق مصطفیٰ علم و عمل اصلاح معاشرہ فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ